نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وآل محمد سید الرجال المفضل یا بحر الکمال ویا بحر الکمال ویا بحر الکمال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستہ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے اس درس قرآن کے اندر سورہ انعام کی آیت نمبر 37 تک کا خلاصہ گزشتہ درس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تھا۔ کفار کی مذمت اور عقیدہ آخرت سے ان کا انحراف کرنا اور اس بات کو اپنے دل سے نکال دینا کہ ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، ان تمام بات کی عقلی اور نقلی مذمت اللہ رب العزت نے سورہ انعام کی آیت نمبر 37 تک کے موضوع کے اندر تفصیل کے ساتھ رب کریم نے بیان فرمائی اور ان کے منہ مانگے مطالبات کہ اگر ایسا کر دو تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے، ایسا کر دو تو آپ کو نبی مان لیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے وقالوا لولا نزل علیہ آیت من ربہ، اے محبوب ان سے کہہ دو کہ اگر آپ کی رب کی طرف سے جو تمہارے مطالبات ہیں اور تمہارا جو منہ مانگا معجزہ ہے کہ اگر ایسا کر دو تو ہم ان چیز کو مان لیں گے، آپ کی نبوت کے قائل ہو جائیں گے، رب کریم کی وحدانیت کے قائل ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تمہارے منہ مانگے مطالبات کو پورا کرنا یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، ہم ایک ہی دفعہ کہیں گے ہو تو وہ ہو جائے گا، کن فیکون۔ تو ہماری قدرت سے یہ تمام کام نہ بار ہے نہ بعید ہے بلکہ یہ ہمارے لیے بہت سہل اور آسان ہے۔ لیکن جو تم اپنی زبان سے کہتے ہو کہ فلانا کام کر دو تو ہم مان لیں گے، دودھ کی نہریں بہا دو، شہد کی نہریں بہا دو تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ان سے کہو قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیتا، کہ محبوب ان سے کہو کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ یہ ساری نشانیاں تمہارے لیے اتار دے اور تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو بنا دے۔ رب کریم کی قدرت کے لیے بار نہیں ہے، مشقت نہیں ہے، رب یہ سب کچھ کر سکتا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اگر کر کے دکھا دیا جائے گا تم کہو گے کہ جادو ہے، تم کہو گے کہ جناب ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو تم میں سے اکثر لوگ جو ہے اس کا علم نہیں رکھتے اور وہ اس سے جہالت کی بنا پر اور اپنی نادانی کی بنا پر اس کا انکار کرو گے۔ اور ہماری قدرت کا یہ قاعدہ ہے کہ جب منہ مانگے مطالبات پر جب معجزہ پیش کر دیا جاتا ہے اور قومیں اس کا انکار کر دیتی ہیں اور اس کو قبول نہیں کرتی تو ہم اس قوم پر عذاب لے کر آتے ہیں۔ اور یقیناً ہم نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عذاب جزوی طور پر تو رکھا ہے، کلی طور پر نہیں رکھا۔ جیسے زلزلہ آ جانا، طوفان کا ہو جانا، یہ ناگہانی آفتوں کا ہونا، یہ جزوی عذاب تو قوموں پر رہے گا اور یہ حالات اور حکمت خداوندی کے تحت رہے گا، لیکن سابقہ امتیں جو سرے سے ختم کر دی جاتی تھی، بس حضرت جبریل نے زمین کے نیچے سے اپنے پر داخل کیا، آسمان پر لے گئے اور وہاں آسمان سے اس زمین کو الٹا کیا اور نیچے لا کر مارا اور پوری قوم لوط کو ختم کر دیا۔ تو علیاذ باللہ اس قسم کا عذاب جو کلی طور پر ہو کہ جس سے ساری قوم کو ختم کر دیا جائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے آپ کی امت کو اس سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ تمہارے منہ مانے مطالبات ہم پیش نہیں کریں گے، اس لیے کہ تم انکار کرو گے پھر ہماری قدرت کا احکام متحقق ہو جائے گا اور یہ ہماری گویا کہ حکمت ہمارے قانون کے خلاف ہے، کیونکہ ہم نے قاعدہ بنا لیا ہے کہ اپنے محبوب کی امت کو کلی طور پر ختم نہیں کریں گے۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ نے جانوروں کی مثال دے کر گویا کہ قریش مکہ اور تمام انسانوں کو یہ بات سمجھا دی کہ وما من دابۃ فی الارض، اور تم نہیں دیکھتے کہ زمین پر یہ حیوان جو رینگ رہے ہیں، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور یہ آسمان پر جو یہ فضا میں جو پرندے اڑ رہے ہیں اپنے پروں کے ساتھ، الا امم امثالکم، یہ بھی تمہارے مثل ایک مخلوق ہے، یہ بھی تمہارے مثل ایک مخلوق ہے. یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے انسانوں کا ذکر کرتے کرتے یہاں پر پرندوں کے ذکر کو کیوں یاد کر لیا. جانور بہائم اور ہر وہ جانور جو زیر زمین پر رہتا ہے, رینگتا ہے, اڑتا ہے, تو اس کا ذکر یہاں پر کیا مناسبت رکھتا ہے, کیا تعلق رکھتا ہے, اس کا کیا ربط ہے گزشتہ ان آیتوں کے ساتھ, قیامت کے بیان کے ساتھ؟ کیونکہ یہاں تو کفار کو قیامت کے بارے میں بتایا جا رہا تھا, اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے بارے میں بتایا جا رہا تھا, اللہ کے حضور حاضری دینے کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ جو تم نے اپنی زندگی کو شتر بے مہار کی طرح سمجھ لیا ہے کہ تم جو کرو گے دنیا میں ختم ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے, بلکہ تمہیں خدا کے حضور کھڑا کیا جائے گا اور دفعتن اچانک گویا کہ قیامت واقع ہو جائے گی اور تم ہائی ہاتا کہہ کر ہاتھ ملتے رہو گے اور تمہارے پاس گویا کہ کوئی چیز نہیں رہے گی. تو یہ تو بات ساری درست تھی کہ یہاں پر عذاب کے بارے میں, اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے بارے میں, قیامت کے بارے میں, اور انسان کی زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے بلکہ دنیا کی زندگی ایک واسطہ ہے, اصل انسان کی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے, اور وہ ایسی زندگی ہے جو ختم نہیں ہوگی, چاہے وہ کافر پر ہو تو اس کے لیے بھی دائمی زندگی ہے, اور اگر مومن پر ہو تو اس کے لیے بھی دائمی زندگی ہے. ہاں, مومن اس دن خدا کی جانب سے شہوات لذات کے ساتھ جو خدا کی جانب سے دی جائیں گی خوشیاں, وہ دائمی زندگی وہ حاصل کریں گے, اور کفار مشرکین کے لیے معاذ اللہ دائمی زندگی اس عذاب کے ساتھ ہوگی کہ جس کو وہ چکھتے رہیں گے, محسوس کرتے رہیں گے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جہاں کفار کو ڈرایا جا رہا ہے تو وہاں ان جانوروں کا ذکر کیسے آ گیا؟ کیونکہ قرآن کی ہر آیت کا گزشتہ آیت کے ساتھ ربط ہوتا ہے, ایک تعلق ہوتا ہے, اور یوں دیکھیں اگر قرآن کو سمجھنے والا شخص اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ الحمدللہ سے جس مضمون کو بیان کیا گیا وہی ون ناس تک آیا ہے, یعنی قرآن ایک ربط کا نام ہے, کلام کا نام ہے, اللہ رب العزت کا کلام بے ربط نہیں ہے کہ بات کرتے ہوئے مضمون بالکل بگڑ جائے. سمجھدار آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر کہیں موضوع اور جملے بدلتے ہیں تو اس میں اور گزشتہ جملے کے اندر, اس مضمون اور اس مضمون کے اندر, اس فلسفے اور اس فلسفے کے درمیان کوئی نسبت ضرور ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر آیتوں کا ربط قائم ہوتا ہے اور ایک تعلق قائم ہوتا ہے اور ایک کلام قائم ہوتا ہے. یہی سب سے بڑی فصاحت ہے, یہی سب سے بڑی بلاغت ہے. ایک بات کرتے کرتے کوئی دوسری بات چھیڑ دی جائے تو یہ فصاحت کے خلاف ہے, یہ ادبی کلام کے خلاف ہے, یہ کلام کے حسن کے خلاف ہے. اور قرآن کریم فرقان حمید جو ہے وہ ادب کا تو ایک عظیم شاہکار ہے, اس سے بڑا ادیبانہ کلام اس روئے زمین پر کسی کا نہیں ہے, اور اللہ رب العزت کا کلام ہونے پر اس کو سب سے بڑی قدرت حاصل ہے. تو یہاں پر امام راضی بڑی پیاری بات کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جانوروں کو اس لیے مثال کے طور پر پیش کیا گیا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت فرمایا کہ اگر تمہارے کفار اگر تمہارے فرمائشی مطالبات اور معجزات کو ہم نازل کر دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں, ہم تم پر یہ فرمائشی معجزات جو ہم تم پر پیش کر رہے ہیں, یہ فرمائشی معجزات کو تم چھوڑو, ہم نے تم پر کتنے احسانات کیے ہیں ذرا وہ تم دیکھ لو. تو فرمایا کہ تم نہیں دیکھتے ان جانوروں کو کہ جو زمین پر رینگ رہے ہیں, اور کیا تم نہیں دیکھتے ان پرندوں کو جو آسمانوں پر اڑ رہے ہیں؟ رب کریم نے ان پر اپنا کتنا فضل فرمایا ہے, کتنا احسان فرمایا ہے. تو خدا نے اس قوم کے لیے کہ جس پر عقل نہیں ڈالی تھی, جس کو اپنی شریعت کا مکلف نہیں کیا تھا, اس پر اتنی نعمتوں کو رکھا ہے, تو تم ذرا غور کرو کہ جسے اللہ نے تمہیں اپنی نیابت کے لیے چن رکھا ہے, اپنی خلافت کے لیے چن رکھا ہے, اپنی شریعت کا مکلف بنا رکھا ہے, تمہیں عقل کی صلاحیت عطا فرمائی ہے, بے شمار استعداد اور قوت عطا فرمائی ہے, تو اس نے تم پر کتنے احسانات کیے ہیں. تم احسانات کی طرف توجہ رکھو. اور اللہ رب العزت نے جانوروں کے معاملات کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ ان جانوروں پر جب ہم نے اتنے احسانات کیے ہیں تو یقیناً تم پر اس سے زیادہ احسانات ہیں, تو تم احسانات پر مشکور ہو جاؤ اور ان منہ مانگے مطالبات کی طرف اپنی توجہ کو ڈال کر اپنا ٹائم خراب مت کرو, اپنے معاملے سے ہٹنے کی گویا کہ کوشش نہ کرو. ایک بات تو یہ, اور دوسری بات یہ ہے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وما من دابۃ فی الارض, یہ زمین پر رینگنے والے جتنے جانور ہیں یہ بھی بیکار پیدا نہیں کیے گئے ہیں. اب مثال ایک تو یہ دی گئی کہ ان پر احسان ہے تو تم پر بھی احسان ہے, اس لیے کلام کو چلایا گیا. دوسرا یہ کہ تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ تم شتر بے مہار ہو, جو دنیا میں کرتے رہو گے پھر ایک دن تمہیں موت آئے گی, تم ختم ہو جاؤ گے, تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. تو اللہ نے جانوروں کا ذکر ایسا کیا کہ غور کرو, ہم تو جانوروں کا بھی قیامت کے دن حساب لیں گے, ان پرندوں اور ان درندوں کو ہم اپنی بارگاہ میں لائیں گے, اور ان جانوروں میں بھی جس نے ایک دوسرے پر ظلم کیا ہوگا ہم اس کے ساتھ اس کا حساب کروائیں گے. تو جب ان جانوروں کو نہیں چھوڑا جائے گا تو تم کیسے بچ جاؤ گے؟ تو یہ ربط ہے اس کے ساتھ, گزشتہ آیت کے ساتھ اس کا یہ تعلق ہے اور یہ ربط ہے. یہاں پر حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جس میں یہ رت مکمل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے حضور تو جانوروں کو بھی جمع کیا جائے گا، اللہ کے حضور تو جانوروں سے بھی پوچھا جائے گا، اللہ کے حضور تو پرندوں کو بھی جمع کیا جائے گا۔ تو انسان ذرا غور کر، کفار مشرکین اور تمام انسانوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ ذرا غور کرو کہ جانوروں کی مثال ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ جب ہم جانوروں کو لا کر جمع کر دیں گے اپنے حضور تو انسان کیسے بچ جائے گا اور انسان کیسے رہ جائے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کرتے ہیں اور شریعت مطہرہ کے اندر اس کا پورا ایک پورا حساس موجود ہے کہ جانوروں کا بھی آپس میں حساب و کتاب ہوگا، اور اس میں جو ظلم و طغیان ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے اس کا حساب و کتاب ہوگا، اس میں قصاص ہوگا، اس میں رب کی جانب سے گویا کہ ان پر حساب کیا جائے گا۔ تو جب جانور ایک جانور دوسرے جانور پر ظلم کرتا ہے تو رب کریم اس مظلوم کی فریاد کو سنتا ہے اور اس ظلم کرنے والے کے ساتھ حساب کرتا ہے۔ تو فرمایا جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرے گا تو اس کو کیسے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اس آیت کو اس رب کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند امام احمد میں جو اس بات کو مزید واضح کرتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن ہر چیز کا مقدمہ پیش کرے، ہر چیز اپنا مقدمہ پیش کرے گی اللہ کے حضور، اللہ کے حضور ہر ذی روح اپنا مقدمہ پیش کرے گی اور وہ اللہ کے حضور جائے گی، حتیٰ کہ وہ بکری کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو سینگ مارے تھے اور دوسری بکری زخمی ہو گئی تھی، تو جو زخمی ہوگی وہ اپنا مقدمہ لے جائے گی اور رب کی بارگاہ میں کہے گی کہ فلاں بکری نے مجھے مارا تھا، یا اللہ اب میرا انصاف فرما۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا بھی حساب رکھا جائے گا اور بکری بھی اگر اپنا مقدمہ پیش کرے گی تو اس کی بھی سنوائی ہوگی۔ تو ہر ذی روح اپنا مقدمہ اللہ کے حضور پیش کرے گی۔ تو ایک انسان تو کیوں اس بات کی طرف نہیں آتا اور غور نہیں کرتا کہ تو نے جو عمل کیا ہے یا جو تو نے ظلم کیا ہے یا جو تو نے فراڈ کیا ہے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، اس کے بارے میں گویا کہ اس کی وضاحت نہیں کی جائے گی، اس کے بارے میں کسی معاملے کی گویا کہ تشکیل نہیں کی جائے گی۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو چلایا اور اس کو ذکر فرمایا۔ تو اچانک قیامت کے ساتھ جانوروں کے ذکر کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو یہ وہ ربط ہے، یہ وہ تعلق ہے اس کا کہ جو اس کے تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث مسلم امام احمد سے ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ حضور تشریف فرماتے اور دو بکریاں گھاس چر رہی تھی، حضور دیکھ رہے ہیں اور دو بکریاں جو ہے وہ گھاس چر رہی ہے، ایک بکری نے دوسری بکری کو سینگ مارا اور اتنا زور سے سینگ مارا کہ دوسری بکری جو تھی وہ حاملہ تھی، اور اس کا سینگ جب اس کے پیٹ پر لگا تو جناب خون جاری ہو گیا اور اس کا حمل ساقط ہو گیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ حضور اس معاملے میں کیا ایسی چیز تھی کہ آپ نے مسکرا دیا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بکری پر تعجب ہو رہا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قدرت میں میری جان ہے، اس بکری سے قیامت کے دن قصاص لیا جائے گا، جس نے سینگ ماری ہے اس سے قیامت کے دن بدلہ لیا جائے گا، اور جب تک یہ مظلوم بکری راضی نہیں ہوگی اس پر حساب و کتاب کو جاری رکھا جائے گا۔ تو فرمایا دیکھیں اگر ایک بکری بھی کسی بکری کو مار دیتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا کی حکمت کا تقاضا ہے جس پر میں مسکرا گیا کہ واہ مولا تیری کیا حکمت ہے کہ اگر یہ بکری بھی کسی بکری کو مار دیتی ہے اور اس کا حمل ساقط ہو جاتا ہے تو یہ مظلوم بکری جو ہے یہ خدا کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کرے گی اور بے کریم اس مارنے والی بکری سے حساب لے گا۔ تو فرما انسان ایسے بیکار تو نہیں بنایا گیا کہ جب جانوروں کے ساتھ حساب و کتاب رکھا گیا ہے، جانوروں کے ساتھ ظالم اور مظلوم والا فلسفہ رکھا گیا ہے، جانوروں کے ساتھ حساب اور سنوائی کی ایک بحث رکھی گئی ہے، تو انسان نے جو اتنی نعمتیں استعمال کی ہے خدا کی، نبیوں کے پیغام اس کے سامنے آئے ہیں، اگر اس نے اس سے روگردانی کی ہے، فراڈ کیا ہے، امانت میں خیانتیں کی ہے، سب سے بڑی امانت یہ تھی کہ خدا کو مانا جائے اس کا انکار کیا، رسول کو مانا جائے اس کا انکار کیا، قیامت کو مانا جائے اس کا انکار کیا، اور اگر یہ سب بھی مان چکا ہے اخلاقی طور پر، کسی مذہبی بھائی کو دشمنی کے ساتھ دیکھا یا اس کے ساتھ دھوکہ دہی کی، تو جب ایک عام بکری ذی روح ہے اس کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے، تو جس کو اللہ نے شریعت دی ہے مکلف کیا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ سے کیسے بچ سکتا ہے اور اس کا حساب و کتاب کیسے نہیں ہو سکتا؟ ایک حدیث پاک اور ہے جس کو علامہ طبرانی علیہ رحمت نے اپنے معجم میں نقل کیا، حضرت صوبان کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جبار تبارک و تعالی متوجہ ہوگا، اپنی توجہ فرمائے گا اور پل صراط پر اپنے جلال کا اظہار فرمائے گا، اور پل صراط پر جب اس کے جلال کا اظہار ہوگا پھر رب کریم ارشاد فرمائے گا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کوئی ظالم ظلم کر کے مجھ سے بھاگ نہیں سکتا. پورے صراط پر رب کریم یہ اجلال فرمایا. حدیث پاک میں آتا ہے لفظ صحابہ کو سمجھانے کے لیے عام انسانوں کو سمجھانے کے لیے تھا کہ رب کریم پورے صراط پر اپنا پاؤں رکھے گا, لیکن رب کریم پاؤں سے پاک ہے, پیر سے پاک ہے, رجل سے پاک ہے, تو اس پاؤں مٹھی ہاتھ کرسی اس تمام سے مانا قدرت ہے, اس کے اختیارات ہیں. تو رب کریم پورے صراط پر پاؤں رکھے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم اپنے جلال کا اظہار فرمائے گا, اپنی بادشاہی کی کلیت کا اظہار فرمائے گا اور فرمائے گا کہ آج بادشاہی صرف میری ہے, مالک یوم الدین. فرمایا کوئی ظالم ظلم کر کے مجھ سے بھاگ نہیں سکتا. پھر وہ بعض مخلوق کا بعض سے انصاف لے گا, حتیٰ کہ بغیر سنگ کی بکری کا سنگ والی بکری اس کو لایا جائے گا اور اس سے اس کا مطالبہ اس کا مقدمہ لیا جائے گا اور اس کو اس کے ساتھ رکھا جائے گا اور اس کا قصاص اور حساب رکھا جائے گا. اور یہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف یہی نہیں, ظالم کی معاونت کرنے والے, ظالم کی معاونت کرنے والے, اس کی پشت کو مضبوط کرنے والے, جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے کسی ایسے شخص کی پشت بنائی کی اور ایسے شخص کی ہمت کی جو اسلام کی سرحدوں کو ڈھانے کے پیچھے ہے, اسلام کی گویا کہ طاقتوں کو ڈھانے کے پیچھے ہے, ومن وقر صاحبہ بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام, تو تحقیق اس نے اس ظالم کی امداد نہیں کی, اس نے اس جابر کی امداد نہیں کی. حضور فرماتے ہیں کہ اس نے اسلام کو گرانے کے اندر اس کی مدد کی ہے. یہ ہم ووٹ ڈالتے اور لیتے ہیں نا, تو اس زاویے سے ذرا ان تمام فلسفے کو سنیے آپ کہ میری فائل پھنسی ہوئی ہے اس کو ووٹ دے دیتا ہوں تو فائل میری نکل جائے گی, پلاٹ میرا پھنسا ہوا ہے کوئی اور تو نہیں نکالتا, اس کو ووٹ دے دو شاید یہ بھی کھائیں اور ہم بھی کھائیں ہمارا پلاٹ نکل جائے, قرضہ میرا معاف نہیں ہو رہا بینک کا کیا کروں, کہا ان کو منتخب کر دو ساری چیزیں معاف ہو جائیں گی. لیکن اللہ فرماتا ہم جانوروں کو نہیں چھوڑیں گے, تم کہاں جاؤ گے, ہم تو بکری کا بھی حساب لیں گے, ہم تو عرضی روح کا حساب لیں گے, اور جو تم نے ووٹ دے کر جس کو منتخب کر دیا ہے تو یقیناً اس کے سارے گناہ تمہارے حصے میں آئیں گے, اور اس کے ساتھ کیونکہ ظالم کے ظلم کی پشت بنائی اور معاملات کے ساتھ رکھا جانے کی بنا پر فرمایا کہ جناب اب جتنا ظلم اس کے سر پر ہوگا, فرما المرء ما من حبا, بندے نے اپنے آپ کو جس کے ساتھ جوڑ دیا ہے, سکا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو یہ ساری ترتیب, یہ صرف کفار و مشرکین پر نہیں بات ہے, یہ ہم پر بھی ہو رہا ہے, یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ عام بکری اگر کسی بکری کو سنگ مار دے تو آج جو موبائل لوٹے جائیں گے, اب جو جناب دہشت گردیاں ہوں گی, اب جو جناب کھلے عام دین کا تماشا بنایا جائے گا, اب جو جناب کھلے عام رقص اور سرور اور شراب کی محفلیں چلے گی, تو مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے ادھر تھپے لگائے ہیں, وہ قیامت کے دن کے لیے تیار ہو جائیں کہ قرآن اب کیا بات کرتا ہے, میں بھی تیار ہوں آپ بھی تیار ہیں, اس لیے کہ جس نے جس کا ساتھ دیا ہے, حضور فرماتے المرء ما من حبا, آدمی نے جس کو جس کے ساتھ منسلک کر لیا ہے اپنے پلاٹ کے چکر میں, اپنے قرضے معاف کرنے کے چکر میں, ایکس وائی زیڈ کسی بھی چکر کے اندر, تو قرآن کہتا ہے کہ جب ہم نے بکریوں کو جانوروں کو ومامن دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحہ, یہ سیاسی خطاب نہیں ہے, یہ مذہبی فلسفہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آخر یہ موضوع ہمارے لیے ممبروں کے لیے اچھوت کیوں ہو گئے, عوام کو حق بتانے کے لیے یہ موضوعات ہم نے اپنے لیے اچھوت اور اپنے لیے شجر ممنوعات کیوں بنا لیا کہ قیامت کے دن ممبر پر بیٹھے ہوئے شخص سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ آیت کیوں نہیں پڑھ کے بتائی گئی. کفار کی مذمت میں تو باتیں بتائی گئی کہ قرآن صرف مکہ کے کافروں کے لیے تھا, یا اس کی مذمتیں جو صرف مکہ کے کافروں کے لیے تھی یا سارے مسلمانوں کے لیے بھی تھی, تو مسلمانوں کے لیے تو اس اعتبار سے ہے کہ تم تو قیامت کو بھی مانتے ہو, خدا کے حضور کھڑے ہونے کو بھی مانتے ہو, تم تو خدا کی وحدانیت کی بھی قائل ہو, تم تو بالآخر تم یقینون کو بھی مانتے ہو, پھر بھی تم نے ظالموں کا ساتھ دیا, ظلم کا ساتھ دیا. تو رب کے فرمائے گا کہ آج کوئی ظالم ظلم کر کے مجھ سے بھاگ نہیں سکے گا. فرمایا پھر وہ بعض مخلوق کو بعض سے انصاف لے گا, حتیٰ کہ بغیر سنگ کی بکری کا سنگ والی بکری سے اس کو سنگ مروانے کے بعد دونوں کو گویا کہ مٹی کر دیا جائے گا, لیکن رب کے جانب اس کا انصاف ہوگا. اور میں آپ سے عرض کر دوں, اللہ ہمارے دلوں میں اس کا ایمان اور ایقان پیدا فرمائے. بارہا قرآن کی اس تفسیر کے اندر ذکر چلا ہے, میں کوئی پارسا اور کوئی ممتاز نہیں, اللہ ہم تمام کے دلوں کو ان عقائد کے لیے کھول دے اور نرم کر دے. اسلام کی بنیاد اور احساس کی تعلیم کا دار و مدار جو ہے وہ عقیدہ آخرت ہے, عقیدہ آخرت ہے. مسلمان گناہ سے اس لیے بچتا ہے اور نیکی اس لیے کرتا ہے کہ قیامت کے دن گناہ سے بچنے والوں کو اور نیکی کرنے والوں کو اللہ کی رضا مل جائے گی. تو آخرت کا تصور جو ہے, بعض پرس کا تصور جو ہے, اور میں امام غزالی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ آپ کا انتہائی امین اور امانت دار دوست, آپ کا انتہائی امین اور امانت دار دوست جس کو آنکھ بند کر آپ اعتماد کریں, فرمایا اس سے بھی بعض پرس رکھا کرو. اس لیے کہ امانت صداقت سب اپنی جگہ پر ہے, لیکن جب آپ کسی معاملہ شناسی کے لیے اس کو اپنا محرم راز بنا لو گے تو کم سے کم اس سے تجزیہ کیا کرو, اس سے جو ذمہ داری دی ہے اس کے خد و خال امانتوں کے بارے میں پوچھا کرو. اس لیے کہ انسان ہے, شیطان کے ہاتھ کا کبھی بھی شکار ہو جاتا ہے, اور جس انسان کو یہ پتا ہو جائے کہ سیٹ نے فائل میرے سامنے رکھ دی ہے, اب کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, جو چاہیں ہم کریں جو نہ کریں. الا ماشاءاللہ بہت سے اچھے لوگ ہیں جو اس اعتماد کو نبھاتے ہیں, لیکن یہاں پر ان خواص کا ذکر نہیں ہو رہا, ہم جیسے عوام کا ذکر ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ پھر وہ شخص جس کے ذہن سے یہ خیال اٹھ جائے کہ مجھ سے نہ حساب لیا جائے گا نہ کتاب لیا جائے گا, تو شیطان اس کو گھما کر فراڈ کی طرف لے آتا ہے. تو اس لیے انسان کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت کے عقیدے کو رکھا ہے کہ نعمتیں ساری دی ہیں, آخرت کا ایک دن رکھا ہے. کرو جو کرنا ہے اس دنیا کے اندر, جس کے ساتھ جڑنا ہے, جس کی واہ کرنی ہے, سب کرو, لیکن ایک دن آئے گا جس دن ہم تمہارے دن کے, تمہارے عمر کے ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں سوال کریں گے, اور تمہارے سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک جسم کے ہر حصے میں بولنے کی طاقت رکھیں گے, اور وہ خود بتائے گا کہ اس نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا. اور یہی وہ علم آخرت ہے, اور یہی عقیدہ آخرت ہے جس کو دل میں جوڑنے کے بعد انسان پکا مومن بنتا ہے. تو رب کریم کی حضور دعا ہے کہ ہمارے سینوں کو اللہ آخرت کے عقیدے کے لیے مضبوط کر دے, کھول دے احساس ذمہ داری کے لیے. اور آخری بات یہاں پر یہ میں عرض کر دوں کہ تیسری مثال امام رازی نے یہ دی ہے تاکہ مضمون مکمل ہو جائے کہ جانوروں کو یہاں پر کیوں ذکر کیا گیا. تو فرمایا اس لیے کہ انسانوں کے اندر بھی اللہ نے کچھ جانوروں جیسی صفت رکھی ہے. جانور تو مطلقاً زندے کو کہتے ہیں, لیکن وہ درندے وہ پرندے, تو اللہ نے جو فرمایا الا امم امثالکم, یہ تمہارے مثل ایک مخلوق ہے. تو یا اللہ نے جو تشبیہ دی ہے, تمثیل بیان کی ہے, تو یہ ہمارے مثل کیسی ہے؟ تو اطبا بھی اس بات کو مانتے ہیں, حکما بھی مانتے ہیں, فلاسفر بھی مانتے ہیں, اور شرعی نقطہ نظر بھی ہے کہ انسان کے اندر درندوں کی بھی صفت ہوتی ہے, پرندوں کی بھی صفت ہوتی ہے. امام رازی فرماتے ہیں کہ جس طرح انسانوں کے اندر تبالد اور تناسل نسل کے بڑھنے کا سلسلہ ہے انسانوں کے اندر, تو جانوروں میں بھی سلسلہ ہے. اس لیے فرمایا کہ تمہارے مثل ایک مخلوق ہے, اس لیے جانوروں کو فرمایا انسانوں سے کہ تمہارے مثل ایک مخلوق ہے, یعنی تم میں بھی نسل بڑھتی ہے ان میں بھی نسل بڑھتی ہے. ایک بات پھر فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جس طرح انسانوں کو اللہ نے خاص تدبیر دی ہے, گھر بناتے ہیں, بچوں کو پالتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, اس طرح جانوروں کے اندر بھی اللہ نے حکمت تدبیر دی ہے کہ اپنی اولاد کا خیال رکھنا, اپنے لیے بہتری کرنا, سردی سے بچنے کے لیے کچھ اور اہتمام کرنا, گرمی کے لیے کچھ اور اہتمام کرنا, خوراک کے لیے ذرائع ڈھونڈنا. تو فرما اس لیے الا امم امثالکم, یہ ہم نے تمہاری طرح ہم نے ان کو بھی ایک مخلوق بنایا ہے. تیسری تشبیہ امام رازی یہ کہتے ہیں کہ جس طرح انسان سے قیامت کے دن قصاص لیا جائے گا, اس طرح ان سے بھی قصاص لیا جائے گا. چوتھی چیز یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان میں کسی نہ کسی حیوان یا پرندے کی خصلت اور خصوصیت ہوتی ہے. فرما بعض انسان شیر کی طرح دلیر ہوتے ہیں اور ان کو کسی کی لعنت اور ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. تو بعض انسانوں کے اندر وہ صفت خاصہ پائی جاتی ہے. فرما بعض انسان بھیڑیے کی طرح حملہ کرتے ہیں, بعض انسان کتے کی طرح بھونکتے ہیں, جن کا کام کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف ہوتا بھونکتے رہنا بس. یہ امام راضی لکھتے ہیں کہ یہ خصلتیں آتی ہیں, یہ درجے کے اعتبار سے, جس کی صحبت اچھی ہوتی چلی جائے تو اصحاب کعب کا کتا جنت میں چلا جاتا ہے, تو اگر جس کی صفت کتوں والی ہو وہ صالحین کے ساتھ بیٹھے تو وہ بھی شیر بن جاتا ہے. تو یہ خصلتیں صحبتوں سے بدل جاتی ہیں, نیک لوگوں کی خدمت میں بیٹھنے سے بدل جاتی ہے. فرمایا کہ جناب بعض انسان شیروں کی طرح دلیر ہوتے ہیں, بعض انسان بھیڑیوں کی طرح حملہ کرتے ہیں, بعض انسان کتوں کی طرح بھونکتے ہیں, بعض انسانوں میں گویا کہ مور کی طرح ایک حسن ہوتا ہے اور وہ اپنے حسن ہی کی طرف توجہ دیتے ہیں, اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے, اپنے بناؤ سنگار ہی سے مطلب ہوتا ہے. اور ایک بڑی عبرت ناک یہاں پر امام رازی گفتگو کرتے ہیں, فرما بعض انسانوں میں خنزیر کی طرح عادت ہوتی ہے کہ حلال چیز ہونے کے باوجود وہ حرام کھاتے ہیں, یعنی ان کے بازو میں طاقت ہوتی ہے کہ وہ حلال کھا سکتے ہیں لیکن وہ حلال کو چھوڑتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں. فرما ان کے اندر خنزیر کی طرح کی گویا کہ ایک خصلت بن جاتی ہے، کیونکہ خنزیر حلال کو پسند ہی نہیں کرتا، وہ حرام کی طرف جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے۔ فرمایا کہ بعض انسان گناہ کر کر کے اس خصلت پر پہنچ جاتا ہے کہ حلال سے اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے اور اس کو حرام کے اندر بڑا ذوق نظر آتا ہے۔ فرمایا بعض انسان بلی کی طرح خوش آمدی ہوتے ہیں، کہ ان کا کام صرف ہوتا ہے بس خوش آمدی کرو، ان کا مطمع نظر نہیں، یہ ہے تو اس کی خوش آمدی، یہ سیٹ سے اترا تو اس کی خوش آمدی، وہ اترا تو اس کی خوش آمدی۔ تو بعض کے اندر یہ بلی کی طرح خوش آمدی پیدا ہو جاتی ہے، بعض کوے کی طرح حریص ہوتے ہیں، لالچی۔ فرما بعض کے اندر کوے کی صفت ہوتی ہے، وہ لالچی ہوتے ہیں اور انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا، بس لالچ سے غرض ہوتا ہے کہ وہ سب سلام اسی کو کریں گے جس سے ان کی لالچ اور تما گویا کے وابستہ ہوتی ہے۔ اور امام راضی کہتے ہیں بعض انسان لومڑی کی طرح چالاک ہوتے ہیں کہ جو ساری تدبیریں رکھتے ہیں۔ فرمایا اس لیے اللہ رب العزت نے جانوروں کے سامنے لا کر رکھا کہ انسانوں، جانور کو جو ہم نے بیکار نہیں بنایا، ان کے ساتھ یہ سارے معاملات ہم نے رکھے ہیں، تو تم اللہ کے حضور سے کیسے بچ سکتے ہو؟ اے اللہ، ہمارے دلوں کو تیری بارگاہ میں حاضری کے صحیح عقیدے سے روشناس کرا دے، آخرت کے عقیدے کے لیے ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، ہمارے قلب و جگر روح میں یہ بات پیوست فرما اپنی توفیق کے صدقے کہ ہم نے مرنا ہے، جو ہم نے کیا ہے، اچھا کیا یا برا کیا، تیرے حضور کھڑا ہونا ہے اور تجھ سے ہماری ملاقات ہونی ہے، اور تو پورے صراط پر ایک ایک بندے سے اس بات کی باز پرس کرے گا۔ مولا اس احساس کو ہمارے ضمیر میں پیدا فرما اور ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے، اپنے غضب سے بچا لے، اپنی رحیمیت، اپنی کریمیت اور اپنی رؤوفیت کا صدقہ مولا ہمیں عطا فرما، اور ہماری آخرت شی بنا، ہم تجھ سے ملاقات کریں، ہماری ملاقات کو اپنی توفیق کے ذریعے اچھی فرما، اور تیری رحمتوں سے ہمیں بہرہ مند فرما، اور قرآن و سنت کے مضامین کو بولنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر وہ مضامین جس سے قوم میں انقلاب پیدا ہو جو تو نے بیان کیا ہے، اس کو ممبر کے لیے اچھوت نہیں، اس کے ممبر کے لیے سب سے پہلا موضوع بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔